نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إن عبادة ابن صامت رضي الله تعالى عنه وكان شهد بدرا واحد النخبة ليلة الأخبة أخبره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا بفي معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك أو كما قال اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ایک دفعہ محبت سے تمامی حضرات باب والے بلند اس مقتدر شخص کی برکت سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اپنی مغفرت کی نیت کرتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب السب تکریم علیہ الصلات والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی رفیقان ملت صحیح بخاری شریف کتاب الایمان کے عنوان سے کل آپ کی خدمت میں ایک نئے باب کا افتتاح کیا گیا تھا اور باب حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باب حلاوت الایمان کو تفصیل سے پیش کرنے کے بعد صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے اس کے بعد جو باب باندھا تھا وہ تھا باب علامت الایمان حب الانصار، کہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو اہل مدینہ تھے ان سے محبت کی جائے، انصار سے محبت کی جائے. اور اس میں ہم نے آپ کی خدمت میں جو حدیث پاک پڑھی تھی اور جس کی تلاوت کرنے کا ہمیں شرف حاصل ہوا تھا، اس کی ایک بحث، اس کے عنوان، بعض مضامین کی تشریح اور تحقیق اور جو ضروری تحقیق تھی وہ کل آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی. اس حدیث پاک کے راوی حضرت عبادہ بن صامت ہیں، ان کو عین کے زیر کے ساتھ عبادہ بنت ثابت بھی کہا گیا ہے. ان سے یہ روایت ہے اور حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ وہ شخص ہیں کہ امام بخاری فرماتے ہیں وکان شہید بدرن، انہوں نے بدر کی جنگ میں شرکت کی ہے. یہاں پر یہ لفظ تھا کہ وکان شہید بدرن، انہوں نے بدر کی جنگ میں شرکت کی ہے. تو شہیدہ، شاہد، شہود، اس کے کیا معنی آتے ہیں اور ان ارسلناک شاہدہ کس معنی پر ہے، اس پر ایک مختصر مدلل عام فہم گفتگو کل میں نے آپ کے سامنے کی تھی. اور اس کا ترجمہ حاضر کے معنی میں کرنا اس کی کیا شرعی حیثیت ہے جو فاضل بریلوی نے کیا ہے، تو اس کی ایک تحقیق آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی. حضرت امام بخاری لکھتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے بدر میں شرکت کی تھی. وَأَحَدُ النُّخْبَةُ لَيْلَةَ الْعُقْبَةِ، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے لیلت عقبہ، عقبہ دونوں پڑھا جاتا ہے، لڑت عقبہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. یعنی انصار کے وہ لوگ کہ جنہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. مہاجرین وہ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی. ان کی تعداد کم و بیش 40 یا اس سے لگ بھگ بنتی ہے جو ہجرت کر کے سید عالم کے کہنے پر آپ کے ساتھ یا آپ سے پہلے یا آپ کے بعد جنہوں نے مکہ مکرمہ سے یثرب کی جانب جو میرے آقا نے قدم رکھ کر پھر اس کو مدینہ بنا دیا تو جنہوں نے ہجرت کی ہے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کیا اور دنیا کو چھوڑ دیا. دنیاوی تمام حلاوت مال کوٹھیاں آبادیاں اپنا گویا کے شہر مولد اس کو چھوڑ دیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کی. ان صحابہ کو مہاجر کہا جاتا ہے. اور جو حضرات مدینے میں رہنے والے تھے جو مدینے میں پیدا ہوئے مدینے کے قبیلے والے تھے مدینے کے رہنے والے تھے ان میں دو مشہور قبیلے تھے مدینے کے اوس اور خدرج. ان میں جو حضرات مسلمان ہوئے ان کو تاریخ اسلام نے قرآن نے انصار کے نام سے یاد کیا یعنی اسلام کے مددگار اسلام کے مددگار. اور قرآن نے ان کے قصیدے کو ذکر کیا. میں دو لفظ سابقہ تحقیق کہہ تاکہ تسلسل جڑ جائے. قرآن نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اس کا مرادی معنی یہ کہ محبوب ہمیں اپنی ساری خلق سے اور تیری ساری امت سے بڑی محبت ہے. لیکن ساری امت سے محبت کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ محبت ان سے ہے کہ جب تو نے اعلان نبوت فرمایا تھا تیرے قریبی رشتہ دار تجھے چھوڑ گئے اور تیرے دشمن ہو گئے لیکن وہ نفوس قدسیہ کہ جنہوں نے نہ تیرے ہاتھوں میں مال دیکھا نہ کوئی نام کی شہرت دیکھی بظاہر بلکہ اس بات کا یقین ان کے دل میں آ گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں تو اپنا نام اپنی شہرت اپنی دولت اپنی عزت اپنی اولاد اپنے تمام جاہ و حشمت کو محبوب تیرے قدموں میں انہوں نے لا کر ڈھیر کر دیا اور سارا زمانہ ان کا دشمن ہو گیا لیکن وہ استقامت کی راہ سے سر منہ منحرف نہ ہوئے. تو محبوب ہمیں تیری قیامت تک پیدا ہونے والی امت سے بڑا پیار ہے محبت ہے لیکن سب سے زیادہ محبت ان سے ہے جنہوں نے تجھ پر سب سے پہلے ایمان لایا. والسابقون سبقت کرنے والے کون اولون جو پہلے پہلے آپ پر ایمان لے کر آئے وہ کون تھے من المہاجرین تیرے ساتھ ہجرت کرنے والے وہ غیور صحابہ جن کے اچھے پکے مکانات پورا جمایا ہوا بزنس اور تجارت کا سارا کام موجود تھا لیکن جب رب نے ان سے کہا کہ چلو نبی کے ساتھ ہجرت کرو تو انہوں نے اپنے گھر کو بھی چھوڑ دیا مال بھی چھوڑ دیا بزنس چھوڑ دیا اپنی ساری پراپرٹی چھوڑ دی اور نہتے مدینے کی طرف آ گئے. ان کے کاروبار پر بھی کفار نے قبضہ کر لیا مکانات بھی ان سے قبضہ کر لیے گئے چھین لیے گئے لیکن انہوں نے کسی شے کی طرف مڑ کر نہ دیکھا رب کے حکم کو اور نبی کی اتباع کو ترجیح دی. فرمایا والسابقون الاولون محبوب تیری ساری امت ہمیں پیاری ہے لیکن ان جیسا اشار کسی کے پاس نہیں ہے ان جیسا اخلاص کسی کے پاس نہیں ہے ان جیسا مضبوطی ایمان کسی کے پاس نہیں ہے لہذا یہ مہاجرین جو تیرے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں تیری ساری امت پیاری ہے لیکن سب سے پیاری یہ ہیں. فرمایا من المہاجرین والانصار اور انصار ہمارے بڑے محبوب ہیں. مہاجرین بھی بڑے پیارے ہیں تیری ساری امت تو پیاری ہے لیکن سب سے پہلے یہ مہاجرین اور انصار پیارے ہیں. اور اپنی امت سے کہہ دے کہ والذین اتبعوہم بإحسان کہ جو بعد کے پیدا ہونے والے ہیں اگر وہ ان سے محبت کریں مہاجرین سے انصار سے محبت کریں تو خدا انصار سے اور مہاجرین سے اتنا پیار کرتا ہے کہ جو قیامت تک ان سے پیار کرے گا رضی اللہ عنہم رضوان اللہ ان کے صدقے ان پہ بھی راضی ہو جائے گا. تو اندازہ لگائی حضرات گرامی یہ مقام ہے مہاجرین انصار کا. تو مہاجرین میں تو وہ سارے آ گئے جنہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی لیکن انصار میں کون ہے یہ حدیث پاک آ رہی ہے اس پر کتاب الایمان میں جو ہم نے پڑھی آپ کے سامنے. تو انصار میں مفسرین نے تین طبقے لیے ہیں بیت اولا کے جو مقام اقبا پر جنہوں نے بیت کی جو حدیث پاک آ رہی ہے اور بیت ثانیہ اور بیت ثالثہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کا جب دسواں سال تھا یعنی دسواں نبوی سال، ہجرت سے تین سال پہلے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معمول رکھا تھا لوگوں تک ہدایت پہنچانے کے لیے، توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے، شرک بدعات اور ضلالتوں سے انہیں بچانے کے لیے، میرے آقا نے تبلیغ میں کوئی کسر نہ چھوڑی بلکہ اپنے شب و روز تبلیغ کے لیے لگا دیے، اور خود فرمایا کہ جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے مہینوں میں، جب آپ مکہ میں ہی تھے تو موسم حج میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منا چلے جایا کرتے تھے، کیونکہ حج کے لیے سارا عرب اور سارے باہر کے مشرکین اور کفار حج کا کیا کرتے تھے، ان کے نزدیک حرم کی تعظیم تھی، تو وہ گویا کہ آیا کرتے تو منا کی جگہ پر، منا کے مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہٹ کر ان پر تبلیغ کرتے، انہیں دین کی بات پہنچاتے، توحید کا پیغام پہنچاتے. تو مسجد عقبہ جو آج بھی منا میں موجود ہے اور ہمیں بالکل جمرات کے سامنے نظر آتی ہے، وہاں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت، اعلان نبوت کے دسویں سال یعنی ہجرت سے تین سال پہلے، دس نبوی سال میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پیغام دیا تو چھ حضرات سب سے پہلے ایمان لے کر آئے. یہ وہ لوگ تھے جو یثرب سے آئے تھے، یثرب سے آئے تھے حج کے لیے، کیونکہ ان کے مذہب میں بھی حج کی تعظیم تھی اور ایک طریقہ تھا حج کے موسم میں آنے کا اور حرم کی تعظیم کرنے کا. تو چھ حضرات تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے مدینے والوں میں، یثرب والوں میں ایمان لایا، ابھی میرے آقا نے ہجرت نہیں کی تھی. ان میں سے ابو الحسین بن طوحان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت صد ابن زراب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عوف بن حارث اور حضرت رافع بن مالک اور حضرت قطبہ بن عامر اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. یہ انصار والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار میں پہلے یہ چھ حضرات ہیں جن کی فضیلت سارے انصار پر زیادہ ہے. یہ چھ حضرات ہیں، ان چھ نے جب ایمان لے آئے، کیونکہ یہود سے انہوں نے سرکار کا تعارف سن رکھا تھا، یہود مدینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ نبی آنے والے ہیں، ان پر کتاب اترے گی. تو یہ چھ حضرات کا ذہن پہلے سے بنا تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر ان کے دل نے گواہی دی اور یہ صاحب ایمان ہو گئے. یہ چھ حضرات ایمان لانے کے بعد یہ مدینے چلے گئے، یعنی یثرب چلے گئے. یثرب ابھی تک مدینہ نہیں بنا تھا، میرے آقا نے بھی ہجرت نہیں کی تھی. اب اس سال یہ چھ حضرات گئے اور انہوں نے جنگل میں منگل کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر اور تعظیم، آپ کے آداب، آپ کی نبوت کے چرچے کو شروع کر دیا. حال یہ ہوا کہ اب جو حج کا سال آیا، ان کی تبلیغ، ان کی کوششوں سے تقریباً 17 آدمی اپنے ساتھ اور لے آئے. 17 آدمی، بعض علماء نے 12 کا بھی قول کیا ہے، 12 لے آئے، 17 لے آئے، یہ دو تعداد بیان کی جاتی ہے. یہ آئے اور آئے اسی جگہ پر جہاں یہ مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے بھی بیعت کی. ہم چلیں گے بیعت کے موضوع پر. بیعت انہوں نے کیا کی؟ بیعت. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بیعت کرنا سنت ہے. بیعت کوئی صوفیوں کا طریقہ ایجاد کردہ نہیں ہے، یہ بیعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. ان 12 یا 17 صحابہ نے 6، یہ 12 یا 17 دوسری سال آئے، انہوں نے سرکار کے ہاتھ پر بیعت کی. اور پھر اس کے بعد جب تیسرا سال آیا تو اس وقت یہ 6 اور یہ 12 اور 17 جتنے صحابہ تھے، انہوں نے جا کر یثرب میں زبردست انداز میں اسلام کی تبلیغ کی. اور آخری سال جس سال سرکار نے ہجرت کرنا تھا، اس سال تقریباً انہوں نے منا کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 70 سے 72 آدمی اور لے کر آئے. تو یہ تین بیعتیں ہوئیں. کتنی بیعتیں ہوئیں؟ تین بیعت، بیعت اولیٰ، بیعت ثانیہ، بیعت ثالثہ. یہ تین بیعتیں ہوئی ہیں. اور قرآن نے جو یہ کہا ہے نا، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس انصار سے یہ تین بیعت کے افراد ہیں. یہ انصار میں یہ تین بیعت کے افراد ہیں، مہاجرین میں تو سارے ہیں، لیکن انصار میں جو قرآن نے جن کو انصار کہہ کر یہاں پر خطاب کیا ہے، ان سے وہ برگزیدہ لوگ ہیں کہ نبی پاک کی ہجرت سے پہلے یہ ایمان لا چکے ہیں. اور یہ گویا کہ 72 70 72 تیسری بیعت میں، 12 سے 17 دوسری بیعت میں، اور پہلی بیعت میں 6 افراد تھے. ان میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب جو حدیث آ رہی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت تو نہیں کی تھی، تو سرکار نے ان سب پر چند نمائندے بنائے تھے جو مرکز سے رابطے میں رہیں گے.
جو حضور سے رابطے میں رہیں گے. جب دوسری بیعت میرے آقا نے فرمائی تھی منا کے اندر تو انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں دین سمجھانے کے لیے کوئی ایک معلم دے دیجئے, ایک مبلغ دے دیجئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مصعب بن عمیر کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جناب ان کو تم دین کے سارے طریقے بتاؤ گے, عقائد و نظریات بتاؤ گے. اسی طرح جب یہ سارے تین بیعت کے جو لوگ تھے, پہلی بیعت میں 6, دوسرے میں 10 یا 12 اور تیسری میں 70 یا 72, یہ جب سب جمع ہو کر مسلمان ہو گئے اور اسی سال میرے آقا نے ہجرت کرنا تھا تو میرے آقا نے ان کے اندر 12 مبلغ بنائے. کتنے؟ 12 اپنے نمائندے بنائے, 12 ان میں سردار بنائے, 12 ان میں مسئول بنائے, 12 ان میں معلم بنائے, 12 ان میں مبلغ بنائے. یعنی یہ مترادف معنی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. 12 مبلغ بنائے سرکار نے. ان میں سے ایک مبلغ جو تھے وہ حضرت عبادہ بن ثابت تھے, حضرت عبادہ بن ثابت تھے. تو اب حدیث پاک کا ترجمہ سمجھیے کہ حضرت عبادہ بن ثابت وہ ہیں کہ جو بدر میں حاضر ہوئے. وہ احد النقبہ لیلۃ العقبہ, یہ نقبہ کہتے ہیں معلم کو اور مدرس کو. تو یہ ان 12 میں سے, امام بخاری فرماتے ہیں ان 12 میں سے ایک تھے کہ جنہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ العقبہ اس رات کے جب آپ نے مقام عقبہ پر جو بیعت کی تھی اس میں سے ایک, جو سرکار نے 12 خلیفہ بنائے تھے یا 12 مبلغ بنائے تھے, ان میں سے ایک حضرت عبادہ بن ثابت تھے. جب یہ بیعت ہو رہی تھی, ایک طریقہ میں مزید یہاں پر عرض کر رہا ہوں, جب یہ بیعت ہونے لگی, تیسری بیعت جب ہونے لگی کہ یہ 6 گئے 10 اور 12 کو لے کر آئے, اور یہ 10 اور 12 گئے تو 70 اور 72 کو لے آئے, تو دیکھیں ایک سال کے اندر ان کا فگر کتنا بڑا, اور اخلاص کے ساتھ تبلیغ کرنے سے یہ کیا گویا کہ مقام حاصل ہوا. تو جب یہ 70 سے 72 لوگ منا کے مقام پر سرکار پر بیعت کرنے کے لیے آئے تو یہی حضرت عبادہ بن ثابت اور حضرت جابر بن عبداللہ اور دیگر اور مہاجر صحابیوں نے ان سے کہا کہ دیکھو تم بیعت تو کر رہے ہو لیکن سوچ سمجھ کے کرنا, پھر بھاگنا نہیں ہے. پھر بھاگنا, یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ بیعت نیت نہیں ہے, بیعت عمل کا نام ہے. میں فلانے پیر صاحب سے مرید ہو گیا, اس پیر صاحب نے جو تلقین کی اس پر عمل ہی نہیں کیا, تو بیعت نیت نہیں ہے, بیعت عمل کا نام ہے. بیعت جو ہے وہ عمل کا نام ہے. تو اب اس عمل کی طرف ترجیح دی جا رہی ہے, جو بیعت کی روح ہے. بیعت کی روح نیت نہیں کہ جس طرح نیت کرو تو ثواب مل جاتا ہے, بیعت کی اصل جو ہے وہ عمل ہے. پھر اس پر جو تعلیم شیخ کی جانب سے دی جائے گی اس تعلیم پر عمل کیا جائے گا تب بیعت کا معیار مضبوط رہے گا, جب بیعت کا معیار صادق رہے گا اور جب بیعت پائی جائے گی اور جب اس عمل کو چھوڑ دیا جائے گا تو بیعت کی روح مفقود ہو جائے گی اور بیعت پھر کسی معنی میں نہیں رہے گی بلکہ ایک رسم ہو کر رہ جائے گی. تو اب جب یہ تیسرا گروہ آیا 70 اور 72 کا, یہ حضور کے ہاتھ پر بیعت جب کرنے لگے علیہ الصلوۃ والسلام, تو مہاجرین اور انصار میں سے حضرت عبادہ بن ثابت اور حضرت جابر بن عبداللہ نے ان سے کہا کہ دیکھو بیعت تو تم کر رہے ہو لیکن سوچ لو یہود تمہارے دشمن ہو جائیں گے, یہودی تمہارے دشمن ہو جائیں گے, نصرانی تمہارے دشمن ہو جائیں گے, تمہارا یثرب میں جینا حرام ہو جائے گا, یہ تمہارے لیے زمین کو تنگ کر دیں گے, تمہارے لیے مسائل بہت ہو جائیں گے, سب سوچ لو پھر بیعت کرنا, ورنہ بیعت کر کے منکر نہ ہونا. ان 70 اور 72 نے کہا کہ اگر ہمارے گود کے بچوں کو بھی حضور کے قدموں کے اندر یہود اگر ذبح کر رہے ہوں گے تب بھی ہمارا دل حضور سے کھینچ کر اپنی اولاد کی طرف نہیں جائے گا, یہ ہم وعدہ کرتے ہیں. یہ دل میں ایمان رچ بس گیا تھا, ایسا ایمان, پھر ایسے صحابہ پر تنقید کرنا, پھر یہ کہنا کہ حضور کے بعد صرف 3 مسلمان رہ گئے تھے, کوئی تھا نہیں, تو یہ خود کو کافر بنانا نہیں تو اور کیا ہے, خود کو خدا سے کا دشمن بنانا نہیں تو اور کیا ہے. یہ وہ برگزیدہ صحابہ ہیں کہ اندھیرے کے اندر میرے آقا کے پاس نہ پیسہ ہے نہ بظاہر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے بندہ متاثر ہو جاتا ہے. وہ نبوت کا وصف ہے کہ جس کو اہل دل, جس کے دل میں ایمان ہے وہ اس کو قبول کرتا ہے. تو رات کے اندھیرے میں خدا اس بات پر گواہ ہے یا وہ لوگ گواہ ہیں, کس کو پتا ہے کہ مدینہ سرکار چلے جائیں گے, کس کو پتا ہے بدر ہوگی اور کفار مارے جائیں گے, کس کو پتا ہے احد ہوگی اور کفار مارے جائیں گے, کس کو پتا ہے جنگ موتا ہوگی اور رومیوں کے منہ پر ان کی شکست لکھی جائے گی, کس کو پتا ہے کہ 3 بر اعظموں پر مسلمانوں کے جھنڈے جا کر گڑ جائیں گے, کس کو پتا ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس ایک پیسہ نہیں کہ دیے میں تیل ڈالیں, یہ کس کو پتا تھا کہ 25-25 لاکھ درہم ایک ایک سپاہیوں کو ملیں گے, کس کو پتا تھا؟ کسی کو پتا نہیں تھا. یہ ایمان لانا نفاس پر نہیں تھا، مال کے لیے نہیں تھا، یہ حضور کی محبت اور اللہ پر کامل ایمان وجہ سے تھا. اب حضرات گرامی، یہاں سے ان لوگوں کا صاف رد ہوتا ہے جو صحابہ کے ایمان میں شک کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے بچوں کو بھی اگر قتل کیا جائے گا تب بھی ہمارا دل اللہ اس کے رسول کی طرف ہوگا، بچوں کی طرف نہیں جائے گا، ہر قربانی کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن آپ حضور کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، حضور آپ بھی ہم سے وعدہ کیجئے. سرکار نے فرمایا، بولو تمہارا کیا وعدہ ہے؟ کہ حضور اگر آپ کو ہجرت کا اذن مل جائے اور کبھی ایسا ہو کہ آپ ہمارے مدینے آ جائیں، یثرب آ جائیں، تو حضور جب آپ ہمارے پاس آئیں تو کیا آپ ہمارے پاس رہ جائیں گے؟ حضور نے فرمایا رہ جاؤں گا. کہا حضور چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے ہمیں؟ فرمایا نہیں. کہا پھر ٹھیک ہے آقا، آپ اپنے وعدے کو نبھائیے، ہم اپنے وعدے کو نبھائیں گے. اور یہ ہوا بدر کے اندر. آپ دیکھتے ہیں کہ میرے آقا نے جب کہا کہ میں چراغ گل کر دیتا ہوں، جو جانا چاہے چلا جائے، ہم جنگ نہیں لڑتے، تو مہاجرین آگے بڑھے. کہا کہ حضور ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم بھاگ جائیں گے، آپ اشارہ کیجیے اپنے گھوڑوں کو سمندروں میں اتار دیں گے. لیکن سرکار مہاجرین کو تو دیکھ رہے تھے، وہ تو پکے تھے. سرکار انصار کو دیکھنا چاہتے تھے کہ انصار کیا کرتے ہیں. یہی صحابہ اس وقت کھڑے ہوئے، حضرت سعد بن معاذ وغیرہ. کہا کہ حضور ہم موسیٰ کی امت نہیں ہے کہ یہ کہیں گے کہ ہم موسیٰ تو اور تیرا رب لڑ اور ہم پہاڑ پر بیٹھے ہیں. حضور آپ اجازت دیجئے، کل یہی مسکن کفار کا مقتل بنے گا. سرکار نے انصار کے لیے دعا کی. انصار نے بدر میں بھی استقامت دکھائی، احد میں بھی دکھائی، خندق میں بھی دکھائی، ہر جگہ دکھائی حضرت گرامی. لیکن جو فتح مکہ ہوا اور میرے آقا مکہ تشریف لے کر آئے اور مکہ فتح ہو گیا، اب تقریباً 26 رمضان المبارک ہے یا 28 رمضان المبارک ہے، میرے آقا مکے سے نکل کر مدینہ جانا چاہ رہے ہیں. لیکن انصار کے دل غمگین ہیں کہ سرکار اب تو اس جگہ پر آ گئے ہیں جو آپ کا ذاتی علاقہ ہے، آپ کی پیدائش یہاں پر کی، آپ کے والدین یہاں کے ہیں، یہ تو آپ کا مولد حقیقی ہے. بھلا بندے کو کبھی مجبوری میں اس کے گھر سے نکال دیا جائے، اس کے شہر سے نکال دیا جائے. اسے جب خدا غلبہ دیتا ہے تو وہ کسی اور شہر کا انتخاب نہیں کرتا، اپنے اسی گھر کا انتخاب کرتا ہے جہاں اس کا بچپن بیتا تھا، جہاں اس کی جوانی بیتی تھی، جہاں اس کے والدین کی یادگاریں موجود تھی. اب انصار کے چہرے گویا کے نڈھال تھے. میرے آقا نے فرمایا، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ ایک صحابی نے کہا کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ مکہ میں ہی رہ جائیں گے اور آپ مدینے نہیں جائیں گے. سرکار نے مسکرا کر فرمایا کہ انصار، تم نے بدر میں اپنا فیصلہ دکھا دیا، احد میں اپنی استقامت دکھا دی، یہ محمد رسول اللہ بھی اپنا وعدہ پورا کر کے دکھائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ سنو، مجھے تم سے اتنی محبت ہے، میں مانتا ہوں کہ مکہ میرا مولد ہے، یہاں پر میری پیدائش ہوئی ہے، لیکن اگر خدا قبیلے بنائے اور لوگ اپنے مرضی کے قبیلے چنیں اور مرضی کی بستیاں چنیں اور انصار بھی کسی بستی کو چن رہے ہوں، تو سرکار فرماتے ہیں میں بھی اسی کے پیچھے چلوں گا جہاں پر انصار جا رہے ہوں گے. تو یہ سرکار نے دائمی گویا کی فضیلت انصار کو عطا فرمائی اور اہل مدینہ کو عطا فرمائی. اور دنیا نے دیکھا کہ مکہ بھی فتح ہوا، بر اعظموں پر حکومت بھی ہوئی اور یہود و نصارہ کا منہ کالا بھی ہوا. آج بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا کے نیچے انصار ہی کے پاس موجود ہیں، مکہ لوٹ کر نہیں گئے. اور ہمیشہ کے لیے انصار کو وہ فضیلت عطا فرمائی کہ جو کسی قبیلے کو نہیں ملی، کسی مقام کو نہیں ملی، مدینہ کو وہ شرف محمد فرمایا. تو حضرت عبادہ بن سامت کہتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست پاک پر بیعت کی. اور بیعت کس چیز کی تھی؟ کہتے ہیں کہ سرکار نے ہم سے کہا کہ بایعونی، میری بیعت کرو. سرکار نے مجھ سے کہا، ہم سے کہا کہ ہماری بیعت کرو. کس چیز میں بیعت کریں یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ دیکھو، پہلے اللہ کا حق ہے، پھر بندوں کا حق ہے. لوگ حقوق العباد میں اتنے تیز ہو جاتے ہیں کہ خدا کا حق ان کو یاد نہیں ہوتا ہے. وہ ٹی وی پہ تقریر حقوق العباد کی تو بہت کرتے ہیں، لیکن جو اللہ نے حق رکھا ہے وہ پہلے ہے. پہلے اللہ کا حق ہے، پہلے اللہ کا حق ہے، پھر بندوں کا حق ہے. حقوق اللہ کو حقوق العباد پر ترجیح ہے. صرف حقوق العباد کو اٹھا کر سارے معاشرے کو تہس نہس کر دیا جائے اور اللہ کے بیان کردہ حدود اور قواعد اور شریعت کو لا کر ایک جرنیل پورے گویا کے میڈیا پر لا کر اس کو توڑ دے اور پھر کہے کہ جناب یہ حقوق العباد کے لیے ہے، یہ فکر شیطانی ہے. حقوق العباد بعد میں ہے، پہلے حقوق اللہ ہے. جو خدا نے حد بنا دی ہے، حدود بنا دی ہے، جو خدا کا قانون آ چکا ہے، وہ خدا کا فیصلہ آ چکا ہے، بندے کے حقوق جب ہوں گے، حقوق العباد بندہ جب مستحق ہوگا، جب وہ حقوق اللہ کو ادا کرے گا. جو حقوق اللہ کو ادا ہی نہ کرے تو اس پر حقوق کہاں سے بندے کے ہو گئے؟ وہ تو خدا کا باغی ہوا، اس کو کیا حق ملے گا؟ اس کو خدا کے دربار سے کیا احسان ملیں گے؟ تو حق اسی بندے کو ملے گا کہ جو خدا کے حق کو پورا کرتا ہو، خدا کے حق کی پاسداری کرتا ہو. اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ میرے ہاتھ پر تم بیعت کرو. بیعت کس چیز کی کریں؟ فرما ان لا تشرکو باللہ، میرے ہاتھ پر پہلے بیعت کرو. سرکار بیعت کس طرح کراتے؟ اپنا ہاتھ صحابہ کے ہاتھ میں دیتے، اور یہ بیعت کا طریقہ ہوا کرتا تھا. اور جب صحابہ کا مجمع زیادہ ہو جاتا تو صحابہ ایک دوسرے کی پشت پر ہاتھ رکھتے تھے. روایت میں یہ بھی آتا ہے جس طرح ہمارے مشائخ کرتے ہیں کہ چادریں دی جاتی ہیں اور چادروں کو پکڑا جاتا ہے، یعنی ہر وہ سلسلہ جو آ کر میرے آقا کی دست مبارک پر آئے. آج دیکھیں کوئی شیخ مرید کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو اپنے مرشد کے حوالے کیا. اب اس کے ہاتھ، جس کے ہاتھ پر بیعت کی جا رہی ہے، اس نے اپنے شیخ سے بیعت کر کے یہی الفاظ کہے تھے، اور اس نے اپنے شیخ سے بیعت کر کے یہی الفاظ کہے تھے، اس نے اپنے شیخ سے بیعت کر کے یہی الفاظ کہے تھے، اس نے اپنے شیخ سے بیعت کر کے یہی الفاظ کہے تھے، اور یہ سلسلہ چلتا 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 میرے آقا کے ہاتھ تک جاتا ہے. یہ میرے آقا کے ہاتھ تک جاتا ہے. تو بیعت سنت ہے، ہاتھوں میں ہاتھ دینا یا پشت پر ہاتھ رکھنا تاکہ تسلسل اس ہاتھ سے جڑ جائے. تو یہ بیعت جو ہاتھ سے کی جاتی ہے، میرے آقا نے جو ہاتھ سے بیعت کی تھی، اس کے بعد یہ سلسلہ چلنے لگا. تو آج اگر کسی نے اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اور جس چیز کا پیر نے اقرار کروایا کہ شرک نہیں کرنا ہے، گناہ نہیں کرنا ہے، اسی چیز کا اقرار اس نے اپنے پیر کے ہاتھ پر کیا تھا، اور اس کے پیر نے وہی اقرار اور قسم اور وعدہ اپنے شیخ کے ہاتھ پر کیا تھا، اور یہ چلتے چلتے صحابہ تک پہنچتا ہے، اور صحابہ کے ہاتھ پر نے جو سرکار سے بیعت کی تھی، تو میرے آقا نے بھی یہی حکم فرمایا تھا. یعنی اگر مڑ کر دیکھو گے تو یہ دربار رسالت تک پہنچتا ہے، اور وہاں سے آ کر دیکھو گے تو شیخ کی صورت نظر آتی ہے. یعنی ایک تسلسل ہے. میں بھی پیر کی شرائط میں اس کو دوبارہ ذکر کروں گا کہ جناب اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. تو فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ ان لا تشرکو باللہ، پہلی چیز یہ ہے کہ تم اس بات کا مجھ سے وعدہ کرو، بیعت کرو میرے ہاتھ پر کہ تم خدا کا حق کسی بندے کو نہیں دو گے، تم شرک نہیں کرو گے. شرک کس کو کہتے ہیں، کیا ہے؟ وہ بھی اعلان ہوا پیغام حق کے حوالے سے ہماری سیریز کا، تو آپ اسٹال پر دیکھ لیجیے. ہم نے نفیس انداز میں، آسان انداز میں اس موضوع کو سمجھایا ہے، اور اس کو سن کر آپ اس طرف رجوع کیجئے گا. اس پر ہم نے رمضان شریف کے پہلے اشرے میں دو تقریر پوری مفصل کیے شرک کے حوالے سے، تو وہ سارے مسائل اور سارے اعتراضات کے جوابات وہاں پر ہیں. صرف یہ سمجھ لیجئے، میرے آقا نے فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ شرک نہیں کرو گے. شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی کو خدا کہنا. مختصر یہ سمجھ، خدا کو جس طرح مانا جاتا ہے اس طرح کسی کو ماننا. خدا کی ذات واجب ہے، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. اس طرح کسی بندے کے بارے میں سمجھنا کہ یہ اپنے وجود میں ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اس کو موت نہیں آئے گی، اور یہ خود کے بننے میں کسی کا محتاج نہیں، یہ وجود کا شرک ہے. اور صفات کا شرک یہ ہے کہ اللہ کا علم یہ اس کی صفت ہے، اللہ کی طاقت یہ اس کی صفت ہے، بندوں کی طاقت اللہ کی عطا سے ہے، بندوں کا علم اللہ کی عطا سے ہے. اب اگر کوئی کسی بندے کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ اس کا علم خود سے ہے بغیر خدا کے دیے ہوئے، اس کی طاقت خود سے ہے بغیر خدا کی دی ہوئی، تو یہ شرک ہے، یہی شرک ہے. اس کے علاوہ جو شرک کی 1.5 فٹ کی دکانیں لوگ لگا کر سودا بیچتے ہیں، وہ سب جہالت ہے، وہ گمراہی ہے، وہ شرک نہیں ہے. شرک یہی ہے کہ کسی میں خدا کے علاوہ ذاتی تصرفات مانے جائے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جاہل سے جاہل شخص جو مسلمان ہے، وہ خدا کے علاوہ کسی کو ذاتی اختیار کا مالک نہیں مانتا، تو ان لوگوں کو شرم کرنی چاہیے جو مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کہ پہلی بیعت اس چیز پر ہوگی، میرے ہاتھ پر بیعت کرو اس چیز پر کہ تم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بناؤ گے، خدا کا شریک نہیں ڈھونڈو گے. انہوں نے کہا حضور ہم بیعت کرتے ہیں آپ کے ہاتھ پر کہ خدا ہمارا معبود ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. میرے آقا نے فرمایا اب مجھ سے بیعت کرو، ولا تشرکو، مجھ سے بیعت کرو کہ تم چوریاں نہیں کرو گے. اب معاشرے کی اصلاح آ گئی، اور کتاب الایمان میں یہی چیزیں ساری چل رہی تھی، چوری نہیں کرو گے. تو عرض کی گئی کہ حضور ہم چوری نہیں کریں گے. فرمایا ولا تزنو، مجھ سے وعدہ کرو، میری بیعت لو اور بولو کہ زنا نہیں کرو گے. صحابہ نے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ حضور زنا نہیں کریں گے. فرمایا ولا تقتلوا اولادکم، اور میرے ہاتھ پر یہ بیعت کرو کہ تم اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو گے، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو گے. بیٹیاں پیدا ہو رہی ہے تو جناب بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یا آج کچھ لوگ جو ہیں وہ حمل کو گرانے میں بہت زیادہ تیز ہیں، یعنی جناب ذرا کوئی مسئلہ ہوا تو ڈاکٹر سے کہہ دیا کہ جناب حمل کو ساقط کر دیجئے، اگر وہ حمل 4 مہینے کی مدت پا کر آگے نکل گیا ہے، یعنی 9 مہینہ جو ولادت کا ہوتا ہے یا 10 مہینہ ہو جاتا ہے، تو 4 مہینے کے اندر اندر اگر عورت کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی یا بچے کی ولادت ہو جائے تو دوسرا بچہ چھوٹا ہے، اس کی تربیت میں فرق آ جائے گا، عورت کی صحت خراب ہو جائے گی، تو 4 مہینے کے اندر اس عذر کی بنا پر گویا کہ حمل کو ساقط کرنا جائز ہے، مستحب نہیں ہے. مستحب یہی ہے کہ جناب اس حمل کو برقرار رکھا جائے. اگر عورت کی صحت جو ہے اس سے خراب نہیں ہوتی ہے، تربیت کا معاملہ نہیں ہے، تو پھر اس چیز کو چھیڑنا نہیں چاہیے. لیکن اگر کسی نے پھر بھی ساقط کر دیا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. لیکن جہاں 4 مہینہ گویا کہ 4th مہینہ جو تھا وہ شروع ہو گیا حضرات گرامی، تو اس وقت سے گویا کہ اب اس میں حیات ڈال دی گئی ہے، روح پھونک دی گئی ہے، اب اس حمل کو ساقط کرنا اپنی اولاد کو قتل کرنا ہے، اپنی اولاد کو قتل کرنا ہے. اور قرآن نے جو اولاد کو قتل کی بات کی ہے وہ رزق کی بنا پر کی ہے کہ جناب میرے اتنے بچے ہیں میں کہاں سے کھلاؤں گا، کہاں سے کھلاؤں گا. تو اگر اولاد میں وقفہ اس وجہ سے رکھا جا رہا ہے کہ میں کہاں سے کھلاؤں گا، تو یہ حرام ہے، کیونکہ کھلانا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، خدا نے اپنے ذمہ کرم پر رکھا ہے. اللہ نے فرمایا اپنی اولاد کو گویا کہ رزق کی وجہ سے ہلاک نہ کرو. لیکن اگر بچوں کی تربیت کا معاملہ ہو اور گویا کہ خاتون کی صحت کا معاملہ ہو، تو اس چیز سے اگر بچوں میں وقفہ رکھا جائے یا اس مدت کو جو میں نے ذکر کیا ہے اس میں حمل کو ساقط کر دیا جائے، تو شریعت مطہرہ نے ان سے درگزر فرمایا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ شرک نہیں کرو گے، اس ہاتھ پر بیعت کرو میرے، چوری نہیں کرو گے کہ دنیا کا نظام خراب نہ ہو، دنیا کا نظام نہ چوری کرو گے نہ چوروں کا سرپرست بنو گے، نہ چوری کرو گے نہ ڈکیتوں کا سرپرست بنو گے، نہ ڈاکوؤں کا سرپرست بنو گے، نہ یزید بنو گے. اس لیے کہ چوری کرنا بھی حرام ہے اور چوروں کا سرپرست بننا بھی حرام ہے. آج درس بخاری میں میں انتہائی گویا کہ نرم دل ہو کر دعا کرتا ہوں، مولا ہمارے ان جابر حکمرانوں کو عقل عطا فرما، کیونکہ یہ چوروں کے سرپرست ہیں، یہ ڈکیتوں کے سرپرست ہیں، یہ دہشت گردوں کے سرپرست ہیں. آج مسلمانوں کی عزت آبرو جان مال کی کوئی حفاظت نہیں ہے. آج ناظم بھی ہے تو جناب گورنر بھی ہے، تو جناب وزیر اعلیٰ بھی ہے، تو وزیر اعظم بھی ہے، تو کونسلر بھی ہے، لیکن سب چوروں کے سرپرست ہیں، ان سے بھتا کھانے والے ہیں. پولیس کا نظام بھی ہے لیکن ایس ایچ او کے پاس آنے کے ساتھ ڈکیت پہلے ہی مال پہنچا دیتے ہیں، اور حرام خوری میں تو اس نے ایسی پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے. تو جناب وہ سرے سے اس مسئلے کو دیکھتا نہیں ہے، مولا یہ جانتے نہیں کہ یہ کہاں جا رہے ہیں اور تو نے ان پر کتنی سخت سزائیں رکھی ہیں. یہ تنہا اپنے لیے نہیں، اگر کوئی ایس ایچ او کسی علاقے میں آیا ہے اور اسے جس کے علاقے کی جو حدود ہے، تو جناب اس کے حدود کے اندر جتنے لوگ ہیں، یا جو سٹی ناظم بن گیا ہے تو اس کے شہر کے اندر جتنے لوگ ہیں، یا جناب جو گورنر بن گیا ہے اس کے صوبے میں جتنے لوگ ہیں، اور جو وزیر بن گیا ہے اس کے ماتحت جتنے لوگ ہیں، اور جو صدر سبحان اللہ جو کبڈیاں چل رہی ہیں، اور جو صدر بن گیا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ 16 کروڑ عوام ایک طرف ہوگی اور اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، ایک ایک کے بارے میں اسے مطمئن کرنا پڑے گا اور اسے پوچھنا پڑے گا. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف چودھری سے ووٹ لیں یا بےنظیر سے ووٹ لیں، تو اس چکر میں تو ہیں، لیکن ذرا یہ بھی سوچیں کہ موت آپ کو آئے گی. ضیاء الحق بھی طیارے میں نہ جانے کیسے چلے گئے، انہوں نے تو سیب کی پیٹی لے کر کہیں اترنا تھا اور وہ نہ جانے کہاں پر اتر گئے، انہیں بھی خدا کی بارگاہ میں جواب دینی ہے. تو جتنا بڑا رتبہ ہے اتنی بڑی بات ہے. میں تنقید نہیں کر رہا، صرف معاشرے میں اس احساس کو پیدا کر رہا ہوں. آج یہ احساس نہیں ہے جس کی بنا پر حضرات گرامی منہ اٹھا کر کسی بھی یزید کو ووٹ دے دیا جاتا ہے. اس کی ذمہ داری یہ ہے. اور جو لا کر نومینیٹ کرتے ہیں، خیر آپ تو انقلاب ہے ہی نہیں، انتخاب ہے ہی نہیں، تو جناب اس میں تو عوام بیچاری ایسی گویا کہ مرفوع قلم ہے. اب تو پہلے سے ڈیل ہو جاتی ہے کہ جناب کیا کرنا چاہیے کیا کرنا نہیں چاہیے. لیکن اگر پتا چل جائے کہ جس کو ووٹ دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے، تو وہ اپنی بیعت کا خیال رکھیں جو حضور کے ہاتھ پر کی ہے. جو حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے جو تسلسل آ رہا ہے، اس کا خیال کیا جائے گا کہ نہ چوری کرنی ہے نہ چوروں کا ساتھ دینا ہے، نہ ڈکیتی کرنی ہے نہ ڈکیتوں کا ساتھ دینا ہے، نہ بھتا لینا ہے نہ بھتا خوروں کا ساتھ دینا ہے. فرمایا کہ ولا تسرقو اور ڈکیتیاں چوریاں نہیں کرنی ہے، ولا تزنو اور نہ زنا کرنا ہے، ولا تقتلوا اولادکم اور نہ اپنی اولاد کو قتل کرنا ہے. حضرت گرامی فرمایا ولا تأتوا ببہتانی
تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، اور نہ کسی پاک باز عورت پر بہتان لگانا ہے،
نہ کسی پاک باز عورت پر بہتان لگانا ہے، الزام لگانا یہ گھروں کے اندر بڑا ہوتا ہے اور بڑی ہچکچاہٹ ہوتی ہے اور بڑی گویا کہ لیدے ہوتی ہے۔ کچھ دن پہلے فقی الاثر قبلہ مفتی صاحب نے، منیب الرحمان صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ جب عورت بہو ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے مجھے ساس اچھی نہیں ملی، اور جب وہ ساس بن جاتی ہے تو کہتی ہے بہو اچھی نہیں ملی، یعنی وہ خود 100% بالکل اچھی تھی، جب وہ بہو تھی تو ساس اچھی نہیں تھی، اور جب وہ ساس بنی تو اس کی بہو اچھی نہیں تھی۔ تو یہ صرف گویا کہ نفس کا دھوکہ اور شرارت ہے، یہ صرف حسد اور ریا ہے، دونوں کو اپنے مرتبے کو سمجھنا چاہیے۔ بہو کا منصب ہے صبر کرنا اور گویا کہ تعظیم کرنا، احترام کرنا، اور ساس کا منصب ہے شفقت کرنا، درگزری کرنا، اس کا منصب شفقت اور درگزری ہے، اور اس کا منصب تعظیم اور صبر ہے۔ دونوں اگر منصب سے ہٹ گئے تو میدان میں کبڈی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگی، گھر برباد نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے۔ تو ساس کو چاہیے کہ وہ شفقت سے کام لے کہ یہ نئی بچی ہے، گھر میں آئی ہے، اس کے لیے رخصت کے پہلو رکھے، اس سے انانیت نہ کرے۔ وہ اگر 18 سال کی ہے تو تیری عمر چلی گئی، اب تو 18 سال کی نہیں ہو سکتی، اب جو وہ کپڑے پہنے وہ تجھ پر اچھے نہیں لگ سکتے، تو جو تمہارے لیے جو تعظیم اور بزرگی کا مقام ہے وہ رکھیں۔ اور جو بہو آئی ہے وہ اس بات کو سوچ لے کہ تجھے ساس کے مرتبے تک پہنچنے کے لیے 20 سال لگیں گے، 25 سال لگیں گے، 30 سال لگ جائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ بچی بیاہ کر گئی، اس کی ماں پہلے فیڈ بیک دیتی ہے کہ بیٹا شوہر کو اپنے کنٹرول میں کر کے رکھنا، چابیاں گھر کے اپنے پاس رکھنا۔ وہ عورت جو اس گھر کے اندر 30 سال گزار چکی ہے، خدا کی جانب سے اس کو بزرگی مل گئی ہے، اب یہ لڑکی ابھی جا کر اس منصب پر ہاتھ مارے گی تو حضرات گرامی خرابی پیدا ہو جائے گی۔ اس کو یہ مرتبہ بتدریج ملے گا، آہستہ آہستہ ملے گا۔ آج یہ ایک دن ہوا ہے کہ یہ 1 سال ہو جائے گا، اس کی اولاد ہوگی، کل وہ جوان ہوگی، تو یقیناً یہ بھی جب اس منصب پر پہنچے گی تو تجوری کی چابیاں بھی اس کے پاس ہوگی، راشن کا خرچہ بھی اس کے پاس ہوگا۔ یہ جب اپنے منصب کو بھول جاتی ہیں تو جناب وہاں پر کلش لازم آتا ہے۔ تو یہ احساس نہ ہونے کی وجہ سے گویا کہ یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ پریشان وہ شخص ہوتا ہے جو کمبائنڈ فیملی کا شوہر ہوتا ہے، اور جو لڑکا ہوتا ہے کمبائنڈ فیملی کے اندر، اس کی شادی ہو گئی ہے، اب جناب وہ کس کی سنے، کیا سنے۔ تو اس کے لیے ایک مشورہ یہ ہے جو علماء نے بیان فرمایا ہے اور جو مدبرین نے بیان فرمایا ہے، وہ یہ کہ کچھ بھی ہو جائے والدین کے حقوق تلفی وہ نہیں کرے گا، والدین کے حقوق کی تلفی وہ نہیں کرے گا۔ بیوی کی محبت تو 1000 دفعہ مل جائے گی، لیکن ماں نے جو پریشانیاں اٹھائی ہیں اس کی پیدائش میں، اس کی گویا کہ تربیت کے اندر، باپ نے جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس کے لیے دودھ اور رزق کی سہولتوں کے لیے کوششیں کی ہیں، وہ بیوی ایسی 1000 مل سکتی ہے، والدین پھر نہیں مل سکتی۔ تو گویا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اس قسم کا معاملہ نہ کرے۔ ہاں بند کمرے کے اندر بیوی کو یہ سمجھا دے کہ جو کہنا ہے بند کمرے میں مجھے کہے، میرے ماں باپ کے سامنے کچھ بھی کر لے تجھے تعظیم کرنی ہے۔ اگر بیوی کو اوقات اور حیثیت میں رکھ دیا جائے اس حوالے کے ساتھ، اور یہ بتا دیا جائے کہ تیرے حقوق میری طرف ہے اور میں تیرے والدین کی عزت کروں گا اور تو میرے والدین کی عزت کرے گی، تاکہ بات جو ہے وہ حقوق کے حوالے سے ہو جائے۔ تو فرمایا کہ جناب بہتان نہیں لگاؤ گے، میرے آقا نے بیعت فرمائی کہ تم بہتان نہیں لگاؤ گے اور پاک باز عورتوں کی طرف گویا کہ بہتان کی نسبت تم نہیں کرو گے۔ حضرت گرامی کل ہم نے اس حوالے سے ایک نقطہ نکالا تھا، یہ معاشرے کی اصلاح اور یہ بیعت کا طریقہ، اس میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست پاک پر بیعت کی۔ بیعت کا حکم قرآن کے اندر بھی ہے، کل بھی ہم نے آپ کی خدمت میں گویا کہ بیعت کی تفصیل بیان کی تھی کہ 1400 صحابہ نے بیعت رضوان حدیبیہ کے مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ کثرت سے واقعات ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست پاک پر صحابہ کرام بیعت کرتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت فرماتے ہیں صحابہ نے کبھی حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تو گویا کہ ہجرت کی بیعت تھی، تارتن ہجرتن، کہ تارتن علی ہجرتن، کہ کبھی سرکار کے ہاتھ پر بیعت جو کی گئی ہے وہ ہجرت کی گئی ہے، کہ کوئی پیٹ دکھا کر بھاگے گا نہیں، ہجرت کرنی ہے۔ کبھی سرکار نے جہاد کی بیعت لی ہے، کبھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی ارکان کی بیعت لی ہے، کبھی سرکار نے کلمے کی بیعت لی ہے، کبھی سرکار نے شرک بدعت اور حرص سے جان چھڑانے کی بیعت لی ہے۔ تو اب یہاں پر جس بیعت کا ذکر ہے کہ چوری نہیں کرنی ہے، ڈکیتیاں نہیں کرنی ہے، زنا نہیں کرنا ہے، خدا کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، گانا بجانا نہیں کرنا ہے، فحش کام نہیں کرنا ہے، اعلانیہ گناہ نہیں کرنا ہے، سب کچھ کرتے رہو۔ جب شادیاں ہونے لگی تو جناب اعلانیہ گناہ شروع ہو گیا، دھام دھم کے شروع ہو گئے، پھر کہنے لگے جی قادری صاحب ہے۔ ہم نے کہا قادری صاحب پھر آپ شرم کریں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، غوث اعظم کے آپ مرید ہیں، آپ نے تو وہاں یہ بیٹھ کے وقت کہا تھا کہ میں گانے بجانے، ڈانس اور اس قسم کی غلیظ عادتیں جس سے اللہ اور اس کے رسول کا دل ناراض ہوتا ہے اس سے پرہیز کروں گا، اور آج آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے کہ جناب آج آپ نے اتنا اعلانیہ طور پر سارے محلے میں گانے بجا رہے ہیں، تو آپ کو پھر لوٹ کر تجدید کرنی چاہیے اور اپنے بزرگوں کی طرف بیعت کی رجوع کرنا چاہیے کہ آپ نے اپنے بزرگوں کے ہاتھ پر کیا وعدہ کیا تھا کہ میں گانا بجانا نہیں کروں گا، میں فوش کام نہیں کروں گا، میں نمازوں کو نہیں چھوڑوں گا، ساری نمازیں اس کے وقت پر ادا کروں گا، زنا نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا۔ یہ ساری چیزیں قادری تو ہم لکھ رہے ہیں، چشتی تو ہم لکھ رہے ہیں، سہروردی تو لکھ رہے ہیں، رضوی اور نشبندی تو لکھ رہے ہیں، لیکن یہ لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بیعت عمل کا نام ہے، بیعت عمل کا نام ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت، شاہد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت، یہ جو مشائخ کے چوٹی کے مشائخ ہیں اور عظیم مشائخ ہیں، حضرت مجد الفسانی قیوم زمانی کو دیکھیں، غوث اعظم کو دیکھیں، ان تمام نے لکھا ہے کہ جناب بیعت سراسر پیر کی بات پر عمل کا نام ہے، اور پیر کی بات وہ گھر کی بات نہیں ہے، بلکہ پیر کی زبان سے جو نکل رہا ہے وہ تسلسل سے آ رہا ہے، جو بیعت عقبہ میں سرکار نے صحابہ کو سمجھایا تھا، وہ ایک گویا کہ تسلسل کے ساتھ یہ ساری چیزیں گویا کہ آگے آ رہی ہیں۔ اور یہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد بن نفس کی بیعت کی ہے، چوری نہیں کرنا ہے، زنا نہیں کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، حسد نہیں کرنا ہے، حرص نہیں کرنا ہے، لالچ نہیں کرنا ہے، کسی مسلمان کے لیے بغض نہیں رکھنا ہے، کسی مسلمان پر بہتان نہیں لگانا ہے، اپنی آنکھوں کا پردہ کرنا ہے، سماعت کا پردہ کرنا ہے، بولنے کا پردہ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں بیعت ہے۔ اگر بیعت کا نظام نہ ہوتا تو تقوی کی کوئی عمارت بھی کھڑی نہ ہوتی۔ تو آج جو تقوی کی عمارت موجود ہے اور عمل کی فضا جو جسم اسلام کے اندر جو روح آج گرم ہے، یہ سب بیعت کی وجہ سے ہے کہ جو احساس دلاتی ہے، جو اس تمام چیز کی گویا کہ ترتیب دلاتی ہے۔ میں صرف یہاں پر مزید یہ عرض کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ یہ بیعت کا طریقہ ہے۔ اب بیعت کی حقیقت کیا ہے جو صوفیہ نے بیان فرمایا کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا کہ اللہ شاہ فرماتا ہے کہ مومن نے ہم سے سودا کیا ہے، مسلمان نے ہم سے سودا کیا ہے، اس نے اپنی جان ہمیں بیچی ہے جنت کے عوض، اس نے ہمارے سے جنت کا سودا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ان اللہ اشترى، کہ بے شک اللہ نے خرید لی ہے، انفسهم، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، اللہ نے مومنین کی جان خرید لی ہے ان سے، واموالهم، اور ان کی جانیں اللہ رب العزت نے خرید لی ہے، بان لهم الجنہ، جنت کے عوض میں۔ اللہ نے فرمایا اپنی جان اور مال مجھے بیچ دو، دے دو مجھے، اور اس کے بدلے گویا کہ تم جنت لے لو۔ تو یہ حقیقت بیعت ہے۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرمایا کہ بیعت کی حقیقت کیا ہے؟ بندہ جب کسی پیر کامل متبع سنت کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ اور اس کے حبیب کے احکام اور فرامین کے تابع کر کے اس کے بجا لانے کا وعدہ کر لے، یہ ہے بیعت، یہ ہے بیعت۔ اس لیے کہ جناب اللہ نے تم سے وعدہ لے لیا ہے کہ اللہ نے تمہاری جان اور تمہارے مال کو خرید لیا ہے جنت دے کر۔ اب کسی شیخ کامل متبع سنت جس کے تمام شرائط اس کے اندر موجود ہو، اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس بات کا اعلان کر دیں کہ ہم نے اپنی جان بیچ دی ہے اور ہماری جان اسی حکم کے تابع ہے جس کا حکم اللہ دیتا ہے، ہم وہی کھائیں گے جس کا اللہ نے حکم دیا، ہم وہیں جائیں گے جہاں جانے کا خدا نے حکم دیا، وہاں سے رک جائیں گے جہاں سے خدا ناراض ہوتا ہے، ہم وہی کام کریں گے جس کا خدا نے حکم دیا ہے۔ اس بات کا عہد کسی متبع سنت کے ہاتھ پر وعدے کی صورت میں کرنا، یہ ہے بیعت، یہ ہے بیعت۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت سے فتاوی افریقہ اس وقت میرے سامنے پوچھا گیا کہ یہ تو حقیقت بیعت ہے، بیعت کی حقیقت یہ ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بیعت کی حقیقت یہ کہ کسی متبع سنت جس کے اندر یہ چار شرائط موجود ہو، جو میں پیش کر رہا ہوں، چار شرائط اس کے اندر موجود ہوں جس آدمی کے اندر، اس آدمی کے ہاتھ پر اللہ رب العزت کی ناراضگی اور اس کی رضا کے تمام تقاضوں کے بجا لانے کا وعدہ کر کے اس پر عمل کرنے کی نیت کر کے اس کو گواہ بنا کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا یہ حقیقت بیعت ہے. یہ حقیقت بیعت ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی سے جب پوچھا گیا فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی یہ بات گویا کہ موجود ہے کہ جناب اس کی کیا حقیقت ہے اور کس کو مرشد بنایا جائے گا, پیر کون ہوگا جو بڑے بڑے کڑے پاؤں میں ڈالا ہوا ہوگا, داڑھی منڈایا ہوگا, اور جناب کبھی جاؤ تو تصویر لگی ہوتی ہے, ہم نے کہا یہ کوئی مفرور ڈکیت ہے, بڑی بڑی مونچھیں ہیں, بڑی پگڑی پہنی ہوئی ہے, داڑھی نہیں ہے, اور جناب گویا کہ چار پانچ سونے کی انگوٹیاں ہیں, تصویر لگی ہے, یوں لگ رہا ہے کہ جیسا کوئی مفرور ملزم ہے. اس کے بولے نہیں نہیں یہ سجادہ صاحب ہے. تو ان لوگوں نے دین کا بیڑا غرق کیا ہے, انہوں نے دین کا خانہ خراب کیا ہے. تو ایسے شخص سے پناہ مانگنی چاہیے, ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی چاہیے. اب یہ کہ جی یہ پیر صاحب کی اولاد ہے, تو ہم نے کہا جی پیر صاحب کی اولاد ہے اس کی تعظیم جب ہوگی کہ جب وہ پیر کے نقش قدم پر چلے گا اور اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر چلے گا, اللہ اس کے رسول کے کہنے پر چلے گا. مبالغہ اتنا ہو جاتا ہے کہ جناب اس کے اوپر چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ چار شرائط جس کے ہوں گے اس کی تعظیم ہوگی اور اس کے طریقے کو بجائے لایا جائے گا, اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا جائز ہوگا. فاضل بریلوی علیہ رحمت فرماتے ہیں پہلی چیز, جو پہلی شرط ہے, شیخ کا سلسلہ باتصال صحیح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو. یعنی جو اس نے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے نا, تو پھر وہ اپنے سلسلے کو ثابت کرے گا کہ میرے شیخ فنا تھے, ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر میں نے اس بات کا اقرار کیا تھا, ان کے شیخ فنا تھے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر میں نے اقرار کیا تھا. اور یہ سلسلہ ہوتا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ سے سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا. اس میں اگر ایک بھی انقطاع رہا اور ایک بھی فرق آ گیا تو اس شخص کا جب رابطہ ہی حضور سے ٹوٹ گیا ہے تو اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا جائز. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب بیعت کیا جاتا ہے تو مرشد شجرہ دیتا ہے, شجرہ دیتا ہے, وہ درخت دیتا ہے جس کی شاخوں سے جڑوں کا پتہ چل جاتا ہے, شجرہ دیا جاتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بزرگوں کے عرس میں یا بزرگوں کے آستانے پر جب دعا کی جاتی ہے, ذکر کیا جاتا ہے, ان تمام باتوں کو ریپیٹ کیا جاتا ہے اور شیخ نفس کشی کرتا ہے, شیخ کا کام نہیں کہ اسے لفافہ دے دو اور رکھ دو, یہ دینا جائز ہے, سارا طریقہ ہے, لیکن شیخ کا منصب یہ ہے کہ جو مرید کو تلقین کرے, مرید کو تلقین کرے, اس سے پوچھے کیا کام کرتا ہے, کہاں جاتا ہے, کہاں رہتا ہے, اس کے نشب و فراز کو دیکھے اور اس میں خدا کے خوف کو پیدا کرے. یہ ہے روح بیعت, یہ ہے روح بیعت. اس کے سامنے شیخ کی تعلیم موجود ہونی چاہیے اور اس شیخ سے اس کا جو رشتہ ہے وہ ایسا جڑا ہوا ہو کہ شیخ کے ہاتھ میں تو ہاتھ اس نے بظاہر دیا ہے, دراصل اس نے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ جس شخص کا سلسلہ بیعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر متصل مل جاتا ہو, پہلی شرط اس کے اندر گویا کہ یہ ہے. اور بعض لوگ یوں بھی ہوتا ہے, فضل بریلوی میں لکھا کہ باپ پیر تھا, باپ جو تھا وہ پیر تھا, کامل شخص تھا, بیٹا جو تھا وہ سجادہ بن گیا لیکن اس نے باپ سے بیعت نہیں کی, باپ سے بیعت نہیں کی, اب لوگ اس کے ہاتھ پر دھنادھن مرید ہو رہے ہیں حالانکہ وہ تنہا ہے, ابھی اس نے اپنے باپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی. تو کڑی تو پہنچی ہے لیکن وہاں سے یہ خود نہیں جڑا ہے, تو ایسے کی بیعت کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو سجادہ جو بنے گا اس کے لیے تو اشد ضروری ہے کہ وہ پہلے شیخ سے مرید ہو چکا ہو جس کا وہ سجادہ بن رہا ہے, تاکہ آگے جس کو سلسلے کے ساتھ جڑا ہوگا اس کا بھی تو سلسلہ جا کر وہاں پر جڑا ہوا ہو. خالی یہ نہیں کہ جناب وہ بیعت کر رہا ہے اس سلسلے کے اوپر اور اس کو گویا کہ اپنے شیخ کی طرف سے اجازت نہیں ہے یا اپنے والد کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو اس کو شرن یہ حق حاصل نہیں ہے. تو شیخ کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ اس سے لے کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے لوگ ہیں سب کے نام بھی موجود ہو, ان کی تعداد بھی موجود ہو, اور یہ جو تمام کلمات جو شیخ کہہ رہا ہے ان تمام طریقے کا ثبوت بھی وہاں پر موجود ہو, اس سے لے کر حضرت مولا علی اور سرکار تک کے درمیان کوئی ایک بھی فاصلہ اور انقطاع نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ بیعت جس کی جائے گی اور تو اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو, کیونکہ بد مذہب خود ایمان سے گیا ہوا ہے وہ کیا مرید کرے گا, کیونکہ یہاں پر تو بیعت اس لیے ہو رہی ہے تاکہ اعمال کی اصلاح ہو, ایمان کی اصلاح ہو اور تمام معاملات کی اصلاح ہو. جو خود بے دین ہے وہ لوگوں کو کیا ایمان بتائے گا اور کیا گویا کے سلسلے بتائے گا. تو حضرات گرامی اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمت نے آخری زمانے میں فیصلہ حف مسئلہ لکھ کر ان تمام بات کے جو مرید تھے تھانوی گنگوئی ان سے برات کر دی، کہا یہ مرید تو میرے تھے لیکن جو ان کا گندا عقیدہ وہ میرا عقیدہ نہیں ہے، اور وہ مارکیٹ میں آج بھی کتاب موجود ہے فیصلہ حق مسئلہ کے حوالے سے. اب جو اس سلسلے سے مرید کرے گا، پہلے تو شخص سے ہی بیعت جائز نہیں تھی، اور اگر کر بھی لیا تو آگے جا کر وہ سلسلہ حاجی صاحب سے جڑتا ہی نہیں ہے، حاجی صاحب سے جڑتا نہیں ہے. اس لیے دیکھیں اہل سنت و جماعت کے نزدیک اصل شے جو ہے وہ حضور کی محبت ہے، کسی شخصیت کا مدار نہیں ہے. ورنہ آپ دیکھیں حاجی امداد اللہ ماجد مکی جو ہیں وہ تھانوی صاحب کے پیر ہیں، اگر ہمیں اس وجہ سے ان سے ناراضگی ہوتی کہ ان کے پیر ہیں تو ہم ان کا نام کبھی نہ لیتے، لیکن ہمیں محبت بھی اللہ کے لیے ہے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے ہے. آپ کو حیرانگی ہوگی حضرت قائد اہل سنت جناب شاہ احمد نورانی صاحب کو اگر آپ دیکھیں، ان کے والد صاحب جو ہیں وہ فاضل بریلوی سے مرید ہیں اور خلیفہ ہیں، حضرت شاہ عبد العلیم صدیقی مرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے جو بڑے بھائی ہیں وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ ہیں. تو اب اندازہ لگائیے سنیوں کے گھر کے اندر ایک خلافت بریلی سے آ رہی ہے، ایک خلافت ہم مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے آ رہی ہے. تو پتا چلا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف جو ہے وہ اس لیے ہے کہ جو اللہ کا اور اس کے رسول کا ہو گیا وہ ہمارے سروں کا تاج ہو گیا، اور جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کے علم اور اس کی شان کی عزت نہ رہی ہم نے اس سے اپنے دامن کو چھڑا لیا ہے اور اس سے دوری حاصل کر لی ہے. تو حضرات گرامی، تو فرمایا کہ پہلی شرط کہ اس کا سلسلہ جڑا ہوا ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو. تیسری شرط کیا ہے؟ وہ یہ نہیں کہ عالم صاحب کو ہزار روپے دے کر بلا کر تقریر کروا رہا ہو، کیا یہ حضرت آئیے گیارہویں شریف ہے ہمارے گھر میں تقریر کیجئے، تو کہا یہ تقریر جو کروں تو پھر بیعت بھی میں کروں نا، تقریر جب میں کروں تو بیعت بھی میں کرتا ہوں، اس لیے تاکہ جی نہیں ہم نے مدرسے میں پڑھا نہیں ہے. تو جب آپ نے قرآن و سنت پڑھا نہیں تو آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ پیری مریدی کریں؟ جب آپ کو خدا کے احکام کا نہیں پتا، رسول کے احکام کا نہیں پتا، پیری مریدی تو شریعت کی بات کو آگے عملی طور پر بڑھانے کا نام ہے. جب آپ کو شریعت ہی نہیں پتا تو آپ اس پر عمل کیا کریں گے؟ اس میں ناراضگی کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ دین کا مسئلہ ہے، اس میں ناراضگی کی کوئی بات نہیں ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے. تو شیخ اگر علماء کو بلا کر تقریر کروائے یہ منع نہیں ہے، لیکن وہ خود بھی عالم ہو، اسے حرام و حلال پتا ہو، اسے عقیدہ پتا ہو، خاص طور پر ایمان کی باتیں پتا ہو. اور اعلی حضرت فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ عالم ہو یعنی علم فقہ، فقہ کا جو علم ہے، اپنی ضرورت کے قابل، کافی اور لازم ہو، یعنی اپنے ضرورت کے مسائل بغیر کسی مدد کے وہ کتابوں سے نکال لیتا ہو، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، زکات کے مسائل، حج کے مسائل. امام صاحب کے پاس مرید کو نہیں بھیجتا بلکہ خود اس کے پاس بھی کچھ کتابیں ہوتی ہیں، اور وہ خود بھی کسی عالم کی مدد کے بغیر گویا کہ خود وہ پڑھ کر مسائل کو سمجھ سکے ضرورت کے اعتبار سے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ عقائد اہل سنت اس کو پتا ہو، اگر کچھ پتا ہے کچھ نہیں پتا تو فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ عقائد اہل سنت سے پورا واقف ہو، کفر و اسلام و ضلالت و ہدایت کے فرق کا خوب عارف ہو کہ کیا گمراہی ہے، کیا ہدایت ہے، کیا کفر ہے، کیا ایمان ہے، کیا مذہب ہے، کیا بے دینی ہے، اس کا خوب جاننے والا ہو، ورنہ آج بد مذہب نہیں ہے تو کل ہو جائے گا. لکھتے ہیں آج نہیں ہے تو معاذ اللہ کل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جب اس کو اسلامی فرقوں کے بارے میں نہیں پتا، ان کے عقائد کے بارے میں، وہ نہیں جی ہمارا تو کوئی دین نہیں ہے، جی ہم تو بالکل بے دین ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں تو وہ بھی نہیں تو وہ بھی نہیں. تو کل قادیانی آیا اس نے اللہ پر چندہ دیا تو اس کا جھنڈا لگ گیا، شیعہ آیا اس نے دیا تو اس کا ایک علم گڑ گیا. تو یہ فساد کا اڈا ہے یا آستانہ نہیں ہے، یہ فساد کا بولے فساد کا اڈا ہے. میں اسی خاندان کا ہوں الحمدللہ، ہم جب بھی کشتی اسی خاندان کے ہیں، میں اس پر بولنے کا کافی حق رکھتا ہوں. اس حوالے سے کوئی یہ نہ سمجھے شاہ صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے کہا تم تو بعد میں آئے ہوں گے، میں تو جدید پشتی اس میں پیدا ہوا ہوں، تو اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، دین کا مسئلہ ہے میرے بھائی، یہ دین کا مسئلہ ہے. اگر مجھ سے غلطی ہو رہی ہے تو آپ تنقید کر سکتے ہیں، اس کا حق ہے، ہم مل کر اس معاشرے کی اصلاح کریں. یہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ بندہ یہیں پر پہنچ کر خدا کے فیضان کو صحیح طور پر پاتا ہے. تو ان آستانوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، ہیں آستانے الحمدللہ پاک، لیکن میں صرف اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جو جعلی لوگ اس طرف آ گئے ہیں یا ان کے باپ دادا کامل تھے وہ خود کامل نہیں ہے، تو ان سے کہا جائے ضروری نہیں ہے کہ باپ کی وراثت بیٹے کو ملے، وہ مرید کو بھی مل سکتی ہے اور وہ بھی بیعت کر سکتا ہے، وہ مرید کی طرف بھی جا سکتی ہے. ہمیں تو یہ کہ باپ ہے تو بیٹے کو ہی دے گا، خلیفہ نہیں بن سکتا اس کا کوئی، اس کا نائب نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بن سکتا ہے، یہ سلسلہ آگے چل سکتا ہے اگر بیٹا قابل ہے تو سب سے پہلے وہی مستحق ہے، اگر بیٹا قابل ہے اور بیٹے میں یہ سارے شرائط موجود ہے تو تمام صوفیاء نے لکھا ہے پھر تو بیٹا ہی مستحق ہے، اگر بیٹا پھر بھی نہ بن سکا، اگر بیٹا پھر بھی نہ بن سکا اور پرہیزگار ہے، باپ کے نقش قدم پر ہے، تو مرید چاہے اس کا سجادہ کوئی اور ہو تب بھی وہ اپنے پیر کے بیٹے کی تعظیم ایسے ہی کرے گا جیسے اپنے پیر کی کرتا ہے. مکتوبات شریف اٹھا کر دیکھیں امام ربانی اس کے بارے میں کیا کیا لکھتے ہیں. فرمایا شیخ کے ساتھ چلے کیسا، فرمایا آداب شیخ میں یہ ہے، شیخ کے ساتھ ایسا چلے کہ اپنے جسم کا سایہ بھی اس کے جسم پر نہ پڑے، شیخ جس جگہ پر بیٹھے اس نشست کو اختیار نہ کرے، یہاں تک کہ حاجت کے لیے شیخ جس جگہ کو استعمال کرتا ہے اس جگہ کو بھی وہ استعمال نہ کرے. فرمایا آداب طریقت میں سے ہے، اس کے بعد بندہ جا کر حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے. یہ آداب بیعت میں سے ہے، یہ تو بیعت کے طریقے ہیں لیکن اس میں تعظیم ہے، فدائیت ہے اور فنائیت ہے. تو فرمایا کہ جناب تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو، اور چوتھی شرط کیا ہے؟ فرمایا وہ اعلانیہ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو، فاسق معلن نہ ہو. آج داڑھی نہیں ہے، بڑی بڑی مونچھیں، کہا جی لال شہباز قلندر کا سجادہ ہے، لوگ لائن لگا کے ہاتھ چوم رہے. ہم نے کہا داڑھی کاٹ رہا ہے سب کے سامنے، پھر تم ہاتھ لگا، کہا جی وہ فلانی کی اولاد ہے، یہ فلانی کی اولاد. میں نے کہا فلانی کی اولاد ہے، فلانا تو نہیں ہے، یہ اولاد تو ہے لیکن فلانے کے طریقے پر تو نہیں. وہ نے کہی تھی فلانے کے سجادہ ہی ہیں، وہ بڑے بزرگ جو تھے نا ان کے سجادہ ہیں. میں نے کہا بزرگ کے سجادہ ہیں لیکن اتنے بزرگ کا سجادہ ہو کر یہ نیک نہیں بنا، اتنے بڑے بزرگ کا سجادہ ہو کر یہ نیک نہیں بنا، تم اس کی تعظیم کیوں کرتے ہو؟ یہ وہ بزرگ تو نہیں ہے نا، تم تو ہاتھ ایسا چوم رہے ہو کہ جناب جیسے یہ وہی بزرگ ہے. ہمیں یہ خلط مبس یہ ہوتی ہے، خلط مبس اور جہت غلط یہ ہوتی ہے. تو جو شریعت کا مکلف ہے اس کا رشتہ سرکار سے جڑا ہوا ہو اور سنی صحیح العقیدہ ہو، عالم ہو جس کی تشریح پیش کی گئی ہے، اعلانیہ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو. کتے لڑوا رہے ہیں جناب، جو ہے کہ وہ بٹیر لڑوا رہے ہیں، اور کہا جی بڑی سرکار ہے. ہم نے کہا وہ بڑی سرکار تو تھی لیکن یہ شیطان ہے، کیونکہ میرے آقا نے اس عمل کو شیطان فرمایا ہے، میرے آقا نے اس عمل کو شیطان فرمایا ہے. تو عقیدت کے اندر اعتدال ہونا چاہیے، کسی سے بھی محبت ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کے عمل کی وجہ سے ہو، اللہ کے فرمان کی وجہ سے ہو اور اس کے نبی کے عمل اور فرمان کی وجہ سے ہو. تو حضرات گرامی اس میں کوئی درج نہیں کرنا چاہیے، ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے. اگر اللہ نے آپ کو ہمت اور قوت دی ہے، اگر آپ حق نہیں بولیں گے تو کتنے لوگ جا کر وہاں پر گمراہ ہو رہے ہوں گے، کتنے لوگ وہاں پر جا کر گمراہ ہو رہے ہوں گے. تو حضرات گرامی تو یہ سارے طریقے ہیں اس حوالے کے اعتبار سے کہ جناب جو اعلانیہ طور پر کسی فسق میں مبتلا نہ ہو، گناہ میں گویا کہ مبتلا نہ ہو. علماء نے یہ چار شرطیں گویا کہ اس اعتبار سے پیر کے لیے رکھی ہے. آخر میں اس بات کو ذکر کروں، بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ طریقت کیا ہے، صوفیت کیا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو للہ الحمد میں نے اختصار کے ساتھ، ورنہ یہ موضوع کئی دنوں کا موضوع ہے، میں نے اس کو لپیٹ کر اور جمع کر خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے پیر کی شرائط اور بیعت کی حقیقت بیان کیا. جو لوگ بیعت کو منع کرتے ہیں اور حرام کہتے ہیں وہ بےچارے خود علم سے لا بلد ہیں اور نا بلد ہیں اور بالکل ابن الوقت ہیں. ان بےچاروں کو خود نہیں پتا کہ جس مسلک میں وہ خود ہیں ان کے مسلک کے سارے گرو پہلے پیری مریدی کرتے تھے، سارے پیری مریدی کرتے تھے. تو پیری مریدی کہیں منع نہیں ہے. ہاں اگر کوئی غلط آدمی کرے تو اس غلط آدمی کے عمل کی غلطی کی طرف تنقید کی جائے گی، نہ کہ اس عمل کی طرف تنقید کی جائے گی. آج کتنے نمازی ہیں جناب جو گناہ بھی کرتے ہیں اعلانیہ، تو کوئی یہ کہے عجیب نمازی ہے، تو نمازی تو ہوتے ایسے ہیں، تو اس سے کہا جائے گا کیوں نماز کو غلط کہہ کر اپنے لیے کفر مول رہا ہے؟ وہ تو نماز تو اچھی چیز ہے لیکن جناب یہ خود اس کے عمل کی طرف نہیں آ رہا، تو اس خراب عمل کی طرف تنقید کی جائے گی، نہ کہ اس اچھائی کو گویا کہ چھوڑ دیا جائے گا. ناک پر اگر مکھی بیٹھ جاتی ہے تو مکھی کو اڑایا جاتا ہے، ناک کو نہیں کاٹا جاتا. کھانے کے آگے اگر مکھی آ جائے تو کھانے کو نہیں چھوڑتے، مکھی کو بھگاتے ہیں. اگر کسی اچھے عمل کے اندر کوئی برا شخص آ جائے تو اس کی برائی پر تنقید کی جائے گی، نہ کہ اس اچھے عمل کو چھوڑا جائے گا. تو بیعت کو بدعت کہنے والا پکا خود بدعتی ہے، اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کی ہے اور بیعت سنت سے ثابت ہے. اب آئیے مختصر طور پر دو جملے اس حوالے سے پیش کر دوں تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے کہ صوفی کس کو کہتے ہیں اور تصوف کس کو کہتے ہیں. یہ آخری بحث ہے جس سے آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. کہ تصوف، لوگ کہتے ہیں تصوف کیا ہوتا ہے، یہ صوفی کس کو کہتے ہیں؟ تو صوفی کی تعریف کے لیے اور تصوف کی تعریف پر حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ صوفی اور تصوف، اس کی تعریف بے شمار انداز میں کی گئی ہے، لیکن فرمایا کہ ہم ان تمام تعریف کو جمع کر کے پیش کرتے ہیں. ذرا غور سے سنیے، تصوف کس کو کہتے ہیں؟ جو صوفیہ کا مذاق اڑاتے ہیں وہ خود بدعمل اور گویا کہ دین سے دور ہے، کیونکہ صوفیت کوئی نیا دین نہیں ہے، تصوف دین نہیں ہے، تصوف شریعت پر عمل کا نام ہے. تصوف شریعت پر عمل کا نام، شریعت قانون ہے، شریعت قانون ہے، اس پر عمل کا نام تصوف ہے، اس پر عمل کا نام طریقت ہے. جب خدا کے احکام جسم پر لگتے ہیں تو شریعت بنتی ہے، اور جب وہی احکام روح میں اتر جاتے ہیں تو طریقت ہوتی ہے، اسی کو تصوف کہا جاتا ہے. تو تصوف شریعت کی تعلیم پر عمل کا نام ہے، کوئی نیا مذہب نہیں ہے. صوفی وہ شخص ہے کہ جناب جو شریعت کی باتوں پر عمل کروائے. مجھے یہاں پر حکیم الامت کا ایک بڑا پیارا قول یاد آتا ہے، فرمایا عالم ظاہر تمہیں مصلے پر لا کر کھڑا کرے گا، اور تمہارا مرشد کامل، عالم ظاہر تمہارے جسم کو مصلے پر روک کر رکھے گا، اور مرشد کامل تمہاری روح کو وہاں روک کے رکھے گا. فرمایا اس نے تمہارے ظاہر کی صلاح کر دی ہے، وہ تمہارے باطن کی صلاح کرے گا. لیکن اس میں کوئی کبڈی اور مقابلہ نہیں ہے کہ یہ عالم ہے وہ شیخ ہے، اس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو شیخ ہے وہ بھی عالم ہے، لیکن یہ وہ ہے جو علم پڑھ رہا ہے، وہ ہے جو علم پڑھ کر اس پر عمل بھی کر رہا ہے. تو شیخ وہ ہے علم ربانیین میں سے جو عمل کر رہا ہے. مشائخ میں کوئی جاہل نہیں گزرا، کوئی یہ نہیں تھا کہ پیر کا بیٹا تھا تو پیدا ہوا تو وہ پیر بن گیا، نہیں، سب نے شریعت کا علم حاصل کیا ہے. خواجہ صاحب اپنے وقت کے بہترین مفتی ہیں، بہترین شیخ الحدیث ہیں. حضرت قبلہ خواجہ نظام الدین اولیاء کو اٹھا کر دیکھیں آپ، ان کے بارے میں کتابیں کہ جناب دہلی کے مفتی اعظم ہیں. حضرت بابا فرید شیخ الحدیث تھے اور اپنے فقہ حنفیہ پر بڑی گہری نظر رکھنے والے تھے. حضرت بہاءالدین زکریا علیہ رحمت نے تقریباً 30 سال سے زیادہ بغداد میں علم حاصل کیا ہے، پھر شیخ شہاب الدین سہروردی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. اور سب سے بڑی بات، غوث اعظم کو آپ دیکھیں، غوث اعظم خود فرماتے ہیں وہ سید نجیب الطرفین ہیں. غوث اعظم خود کہتے ہیں میں تو سید ہوں، بعد میں لوگ تو ہاتھ ایسی چومیں گے، پیر تو ایسی بنا دیں گے، لیکن نہیں، وہ مقتدا ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ پیر بندہ کیسے پڑھتا ہے اور میں کتب کیسے بنا؟ فرمایا درس العلم حتی صرت قطبن. فرمایا یہی قرآن و سنت. لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی جو کتابیں پڑھتے ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہم نے کہا اس سے تمہارا تعلق نہیں تو پھر تمہارا تعلق کون سے مذہب سے، یہ بتاؤ. کہا جی ملاؤں کا الگ دین ہے، ہمارا الگ دین ہے. ہم نے کہا یہ تو دین اگر الگ، کہا شریعت والے ہم طریقت والے. میں نے کہا شریعت کے مقابلے میں طریقت نہیں آتی، شریعت کے مقابلے میں جو آئے گا وہ کفر ہے، شریعت کا مقابلہ کفر سے ہے. یہ سمجھتے نہیں، اس لیے تو عالم ہونا ضروری ہے. یہ جملہ بول کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھوتے. کہا یہ شریعت والے ہم طریقت والے، وہ شریعت کی راہ پر ہم طریقت کی راہ پر. شریعت کا مقابلہ کفر ہے، طریقت شریعت کا مقابلہ نہیں ہے، طریقت شریعت کے اندر موجود ہے. شریعت خدا کا قانون ہے، اس پر عمل کرنے کے نام طریقت ہے، اور جو عمل کر لیتا ہے اسے خدا کی پہچان مل جاتی ہے، وہ معرفت ہے، اور جسے خدا کی معرفت مل گئی وہی تو حقیقت ہے. تو گویا کہ یہ شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، یہ ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں ہے. بادام کو پانے کے لیے پہلے آپ اس کے اوپر کے خول کو چھوڑتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی ہڈی کو چھوڑتے ہیں، اور اس کے بعد جاتے تو مغز ملتا ہے. تو حضرات گرامی، شریعت مطہرہ کا جو مغز ہے وہ اندر پنہا ہے. شریعت ایک قانون ہے اور ایک گویا کہ فیض دینے والا پھل ہے، اور مغز اس کے اندر موجود ہے. جب اس کے اندر داخل ہو جاؤ گے، عمل کرنے لگو گے قانون پر، تو طریقت تمہیں حاصل ہو جائے گی، تصوف حاصل ہو جائے گی. اور فرمایا کہ جب تصوف حاصل ہو گئی تو اسی کے ذریعے تو تمہیں خدا کی معرفت ہوگی، اور جب خدا کی معرفت مل گئی تو یہی تو بندگی کی حقیقت تھی. تو یہی حقیقت ہے، یہی معرفت ہے، یہی طریقت ہے، اور اصل شریعت ہے، اصل شریعت ہے. تو کہا جی یہ شریعت والوں کی راہ ہے اور ہم تو طریقت والے ہیں، یہ جملہ کہنے والا کافر ہے، اس لیے کہ شریعت کا مقابلہ کفر ہے. شریعت کے مقابل جو چیز ہے وہ کفر ہے. شریعت کے اندر طریقت موجود ہے، شریعت کے خلاف موجود نہیں ہے. اور جو شریعت کے خلاف ہو وہ طریقت ہو کیسی سکتی ہے؟ وہ تو شیطان کا راستہ ہوگا، رحمان کا راستہ تو نہیں ہو سکتا. رحمان کا راستہ تو وہ ہے جو شریعت میں بیان کیا گیا ہے. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت، یہ اپنے دور کے وہ لوگ ہیں کہ جو بہترین عالم ہیں اور سب سے بڑے صوفی ہیں. یہ مرید کس کے ہیں؟ حضرت خواجہ باقی بلّہ کے. اور خواجہ باقی باللہ کون ہے کہ جن کے مرید مجدد الفسانی بھی ہیں. مجدد الفسانی جو دور قریب کے اندر طریقت کو زندہ کرنے والے کہلاتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے جس دور میں وہ تھے اس دور میں ان کے مقابلے کا کوئی عالم بھی نہیں تھا. مکتوبات شریف اٹھا کر دیکھیے قرآن و سنت کو کیسا حل کیا ہے. اور غوث اعظم بھی خود فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قدبن, سیدوں کے گھر میں تو میں پیدا ہوا لیکن قدبیت مجھے کب ملی؟ جب قرآن و حدیث پڑھتا رہا پڑھاتا رہا خدا نے مجھے قطب بنا دیا. اور صرف محض قرآن پڑھنے پڑھانے سے قطب نہیں بنتا, قرآن و سنت پر عمل کرنا چاہیے. اور عمل کرنے کے بعد پھر دیکھیں کہ اس میں اخلاص کتنا آتا ہے, خدا کی رضا کتنی آتی ہے, خدا کی خلق کی محبت کتنی آتی ہے. یہ خلق اور یہ محبت اصل شے خدا کی خلق سے محبت ہے, اصل شے خدا کی دربار میں اخلاص سے ادب کرنا ہے. یہ ساری چیزیں اس کا ذریعہ ہے. اب جتنا اخلاص بڑھے گا خدا ہی کے لیے کام کی نیت بڑھے گی, اتنا بیج لگتے چلے جائیں گے, طریقت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور جتنا اخلاص بلند ہوگا اتنا مرشدوں کے مقام میں مقام بھی بلند ہو جائے گا. غوث اعظم کو سب سے بڑی غوثیت اس لیے ملی ہے کہ آپ کا اخلاص بلند ہے, آپ کے اندر احسان ہے. احسان یہ کہ جو کام کرتے ہیں وہ خدا ہی کے لیے کرتے ہیں. کسی نے کہا کہ حضور وہ آپ کا مال جو آ رہا تھا, وہ بیڑا جو آ رہا تھا سمندر میں کشتی, وہ غرق ہو گئی. آپ نے فرمایا الحمدللہ. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا حضور وہ غلط خبر تھی, وہ دگنا فائدے سے پہنچ گئی بصرہ کے ساحل پر. آپ نے کہا الحمدللہ. مرید نے کہا کہ حضور نقصان پر تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں, آپ نے الحمدللہ کیوں پڑھا؟ اخلاص آپ دیکھیے. فرمایا میری نظر نہ نفع پر تھی نہ نقصان پر تھی, میری نظر تو میرے دل پر تھی کہ وہ کہاں پر ہے. جب تم نے نقصان کی خبر کی تو تب بھی واللہ اللہ کر رہا تھا, جب تم نے خوشی کی خبر دی تب بھی واللہ اللہ کر رہا تھا. ایسا اخلاص کسی کا نہیں ہے, اس لیے کوئی دوسرا غوث اعظم بھی نہیں ہے, اس لیے کوئی دوسرا غوث اعظم بھی نہیں ہے. آئیے مختصرا حضرات کرام, بالکل وقت ہمارا انتہا پر ہے. فرمایا کہ تصوف کون ہے, صوفی کون ہے؟ فرمایا تصوف یہ ہے, اور صوفی اس کو کہتے ہیں کہ تصوف اخلاق کی اصلاح. کس کی؟ اخلاق کی اصلاح, باطن کی صفائی, صفات کاملہ سے موصوف ہونا, اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے موصوف ہونا, رائے حق پر قائم رہنا, حقوق کو ادا کرنا, دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے مختص کرنا, اس کے ماں سوا رغبت نہ کرنا, اور فرمایا کہ انسانی گندی عادتوں سے اپنے آپ کو فنا کر دینا, دنیا کے بارے میں یقین, گویا کہ جو دنیا کے دین, دنیا کے بارے میں جو یقین ہے اس کا دل سے زائل ہو جانا, اور دین کی بقا کا جو یقین ہے وہ کامل ہو جانا, دنیا کو ترک کر دینا, بے فائدہ کاموں سے گریز کرنا, تقوی کی پابندی کرنا, اور مولا کریم جل شانہ سے محبت کرنا. یہ تصوف, یہ ہے تصوف. اور صوفی اس کو کہتے ہیں کہ جو لوگ اس بات کی طرف لاتے تھے نا, تو ان کے پاس پیسہ بھی تھا مال بھی تھا. غوث اعظم بڑا خوبصورت لباس پہنتے تھے لیکن اندر ٹاٹ پہنتے تھے. ٹاٹ ظاہری لباس خوبصورت اس لیے کہ اللہ نے جو نعمت دی اس کا چرچا کرو, اور دل کو کیا پسند ہے؟ سادگی پسند ہے. تو اندر سے ٹاٹ پہنتے تھے. تو وہ علماء, وہ ربانیین, وہ دین کے اچھے لوگ کہ جنہوں نے دنیا گویا کہ مومنوں کو عمل کی طرف لایا, وہ اون کے کپڑے پہنتے تھے, اون کے گرم کپڑے پہنتے تھے, اور باوجود نعمت ہونے کے اس کو ترک کرتے تھے, اور اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا کرتے تھے, اور خود سادگی اختیار کرتے. تو اون کو عربی زبان میں صوف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صوف. تو وہ اون کے کپڑے پہننے والوں کو صوفی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ صوفی. اور خدا کی اخلاق, دین کی پابندی اور دین پر عمل کرنا جو ہے, یہ اصل میں کیا ہے؟ تصوف ہے, طریقت ہے. اپنی تقریر کو میں امام مالک کے قول پر ختم کرتا ہوں. حضرت امام مالک, جن کی حدیث میں کتاب ہے موطا امام مالک, جو امام بخاری سے کئی سال پہلے آپ نے لکھی ہے, 50 سال مدینہ منورہ میں آپ نے درس حدیث دیا ہے, امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد بھی ہیں اور ہم اثر بھی ہیں. آپ سے جب پوچھا گیا کہ کامل مومن کون ہے, شریعت پر عمل کرنے والا یا صوفی بننے والا, بڑا بہترین سوال ہے. اب یہ سارے پھڈے یہاں پر حل ہو جاتے ہیں کہ صوفی بننے سے خدا ملے گا یا شریعت کی باتیں کرنے سے خدا ملے گا. ٹھیک ہے؟ اب آپ فرماتے ہیں سنو, من تفقہ ولم یتصوف. کیونکہ صوفی کہتے ہیں قرآن پر عمل کرنے والے کو, شریعت پر عمل کرنے والے کو, اور تفقہ کہتے ہیں شریعت کی تعلیم کو. تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں من تفقہ, جس نے شریعت کا علم لیا, توجہ سنیے, جس نے شریعت کا علم لیا, ولم یتصوف, اور تصوف کو نہ لیا, عمل کو نہ لیا، صوفی نہ بنا، فقط تفسق، وہ گناہگار ہو جائے گا. کیونکہ نماز تو پڑھ لیے واقعی مصلاح، اب احساس ہے نہیں نماز پڑھنے کا، یہ احساس تو صوفی جگائے گا اندر سے، یہ تو تصوف جگائے گی نا. واقعی مصلاح تبات الزکات، یہ تو شریعت ہے، یہ تو تفقہ ہے، یہ تو فقہ مل گیا اسے، اب نماز پڑھنی ہے ورنہ خدا ناراض ہو جائے گا. اس احساس اور سردی کے اندر گرم لحاف کے اندر یہ احساس آگ لگا دے اور بندہ لحاف پھینک کر فجر کے لیے کھڑا ہو جائے، یہ تصوف ہے، یہ صوفیت ہے. فرمایا من تفقہ ولم تصوف، جس میں شریعت کو لیا صوفی نہ بنا، واللہ وہ گناہ گار ہو گیا. ایسا ہے کہ نہیں بتائیے. فرما ومن تصوفا، جو صوفی بننے کے پیچھے لگا رہا اور عمل کے پیچھے لگا رہا، ولم تفقہ اور شریعت کو نہ پڑھا، تو وہ غلط شلط عمل تو کرے گا ہی نا. تو فرمایا کہ فقط تزندق، وہ زندیق ہو جائے گا، وہ بے دین ہو جائے گا. جو شریعت کے پیچھے چلا اور عمل کے پیچھے نہ آیا، وہ گناہگار ہو گیا. جو عمل کے پیچھے چلا اور علم کے پیچھے نہ آیا، شریعت کے پیچھے نہ آیا، وہ بے دین اور زندیق ہو جائے گا. فرمایا دیکھو خدا ملتا کس سے ہے. فرمایا ومن جمع بینہما فقط تحقق، جب دونوں کو جمع کر لے گا تو خدا مل جائے گا. جب شریعت کو بھی لے لے اور طریقت کو بھی لے لے تو خدا مل جائے گا. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، نہ جیسا تیرے جیسا کوئی عالم ہے، نہ آپ جیسا کوئی بزرگ دیکھا. فرما وہ کیا غوث، وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کیا ڈرے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اللہ کے حضور دعا ہے مولا ہماری حاضری قبول فرما، حالت تذکار کی اسے ہمارے کردار میں تبدیل فرما، شریعت مطہرہ کی تعلیم پر ہمیں عمل پیرا فرما، اور تمام معاملات شریعت مطہرہ کے جو اس پر ہمیں گامزن فرما. اور مولا کریم آج بڑی رات ہے، ہمارے قاری صاحب نے قرآن پڑھا اسے قبول فرما، جنہوں نے تراویح پڑھی اسے قبول فرما، جو عبادات اور ریاضات کی گئی اسے قبول فرما، جو دعائیں نئے کی گئی مولا کریم اسے قبول فرما، جو یاسین شریف، مزمل شریف، قرآن شریف، درود پاک، تسبیحات، جو پڑھے گئے، جو شمار کیے گئے، جو لکھے گئے، جو لکھے نہیں گئے، جو رہ گئے، سب کو تو جانتا ہے، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پڑھنے والوں کو مولا کریم اپنی رضا کی چادر مرحمت فرما، مولا کریم اپنے عرش کے سائے تلے جگہ مرحمت فرما، مولا کریم جو معتکفین یہاں پر بیٹھے ان کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو جہاں جہاں پر بیٹھے ان کے اعتکاف کو قبول فرما، زکات، روزہ، صدقات، نوافل، جو جو عبادتیں کی گئی مولا اسے اپنی پاک دربار میں قبول فرما. مولا کریم جن کے خاوند ان سے ناراض ہیں ان کے خاوند کو ان سے راضی فرما، جن کے خاندان میں پریشانیاں، لڑائی جھگڑے ہیں، مولا کریم اس پیغام حق، اس سکون کا پیغام جو ہم نے حضور کی بیعت کے پڑھے ہیں، مولا کریم ان کے خاندانوں میں امن پیدا فرما. شیطان اور نفس جو ان کے خاندان میں خرابیاں ڈال رہا ہے، گھر میں لڑائیاں لگا رہا ہے، مولا کریم ان لڑائیوں کو دور کر کے ان کو شیر و شکر فرما دے، محبت عطا فرما، اپنی صفت ودود کی برکتیں ان پر نازل فرما، اپنی صفت ودود کی برکتیں ان پر نازل فرما. مولا کریم جو مخلوقات ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور جو ایسی مخلوقات ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے جو ہمارے ساتھ شریک ہیں، مولا کریم اور وہ بھی اگر دعاؤں کے ہمارے ساتھ شامل ہے تو تمام کے خالی دامنوں کو مرادوں سے بھر دے. مولا کریم ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عرفان مرحمت فرما، آپ کی محبت عطا فرما، عافیت والا مال عطا فرما، عافیت والی عمر عطا فرما، عافیت والی شہرت عطا فرما، عافیت والا غلبہ عطا فرما، عافیت والی عزت عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما، کل قیامت میں میرے آقا کی شفاعت نصیب فرما، اپنے عرش تلے سایہ نصیب فرما، اپنے فضل خاص کی خیرات عطا فرما، اپنے کریمی کی خیرات عطا فرما. مولا آج لیلۃ القدر کی یہ شب ہے، مولا یہ لیلۃ القدر میں جو تیری بارگاہ میں سائل و بھکاری کھڑے ہوتے ہیں مولا، وہ ایک ساتھ کا بھی اگر سوال ہو تو مولا کریم تو ایک ساتھ کی حاضری میں ان کے خالی دامنوں کو مرادوں سے بھر دے. فجر کی نماز کا خیال فرمائیے، جنہوں نے عشاء کی نمازیں پڑھی ہیں عشاء اور فجر کو پڑھ لیجئے، لیلۃ القدر کی ساری خیراتیں خدا تمہیں عطا فرمائے گا. اور آپ جو درس و تدریس کا سلسلہ مزید آگے چل رہا ہے، ہمارے بھائی حاجی محمد عمران صاحب ابھی قبلہ تشریف لائیں گے اور جو درس و تدریس دیں گے، جو معاملات چلیں گے مولا، وہ بھی جو کلمات کہیں گے اور جو ہم نے اپنے کلمات کہیں سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، اور جو قبولیت کے کلمات ہیں مولا کریم اس کی برکت سے ہم تمام کے خالی دامنوں کو مرادوں سے بھر دے. واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا. آئیے حضرت امام بوسری کے آخری چند جملے پڑھ کر اپنی مغفرت کے لیے مہر ثبت کر دیتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ کہ خدا ہمیں بخشے گا. میرے آقا فرماتے ہیں بخشے گا نہیں بخشے گا، دے گا نہیں دے گا، اسے کچھ بھی نہیں ملتا. فرمایا خدا کے سے بات جزم سے کرو، یقین سے کرو، ڈٹ کر کرو کہ مولا تو فضل پر قادر ہے، تو دینے پر قادر ہے، ہم خیراتی ہم بھکاری، ہمیں عطا فرما دے. اور خدا دیتا ہے، اس کا اعلان ہے، اس کا قول سچ ہے. اس نے قرآن میں فرمایا ہے میرے سوا کون ہے تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا، میرے سوا کون ہے جس کے پاس تم آ کر پناہ پکڑو گے، میرے سوا کون ہے جو تمہیں عزتیں دے گا. تو اس کا وعدہ ہے، وہ دینے پر قادر ہے، وہ دے گا اپنے سبھی، اپنے حبیب کے صدقے اور اپنے فضل خاص کے صدقے. مولا کریم دونوں جہان کی جو جو نعمتیں ہیں، جو جو سکون ہے، اپنے فضل خاص کے صدقے مولا ہم بھکاریوں کو، ہم خیراتیوں کو وہ خیرات عطا فرما دے. هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولايا آمین یا رب العالمین. بجاہ طہٰ و یاسین علیہ الصلاۃ والتسلیم. آخر میں ایک دعا یہ بھی کر لیجئے، اتنا بڑا اجتماع ہے اور یہ آخری ساتھ ہے. مولا ہمیں علم پر عمل کی توفیق عطا فرما. بار بار عہد کرتے ہیں پھر عہد ٹوٹ جاتا ہے، مولا تو توفیق عطا فرما. خاتمہ سو سے بچا لے، مولا ہمیں خاتمہ بالخیر دینا، مولا ہمیں مرتبہ کلمہ دینا. ہم تیری نافرمانی میں نہیں مرنا چاہتے مولا، ہم تیری رضا میں مرنا چاہتے ہیں. مولا کریم اپنی رضا والی موت عطا فرما. مولا کریم ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، تیری رحمت سے امید لگاتے ہیں. مولا اپنی رحمتوں کی چادر ہمیں مرحمت فرما. مولا کریم ہمیں دنیا کی رسوائی سے بچا لینا، قبر کی رسوائی سے بچا لینا، آخرت کی رسوائی سے بچا لینا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد.